میں پہلا سوال یہ ہے کہ
جی
قرآن میں اپیرنٹلی یہ بتایا ہوا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض
جی
لیکن قرآن ایٹ دا سیم ٹائم نازل ایک ایسے شخص پہ ہوا
جی
جو خود فارملی تعلیم یافتہ نہیں تھا
خود ٹھیک ہے
اور نہ ہی حضور نے کوئی کوشش کی نبوت کے بعد تعلیم حاصل کرنے
ٹھیک
دس از اے کانٹرڈکشن
ٹھیک ہے
اسی بات کیجیے حضور نے کافی شادیاں کی تھیں اور اس کے بارے میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسٹریٹجک ریزنز کے بیسس پہ
جی
لیکن میرے خیال میں دنیا میں اور بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنا میسج اسپریڈ کیا
جی
لیکن کسی نے اس کام کو کرنے کے لیے شادیوں کا سہارا نہیں دیا
جی
دس از سم واٹ اسٹرینج اور فائنلی جی بات یہ کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ کیوں ختم ہوا حضور کے اوپر آئی مین ہمارے پاس میسج تو پہنچ گیا ہے اور وہ کمپلیٹ بھی ہے لیکن دا کانسیپٹ از کہ ہم لوگ کافی حد تک اپنی راہ سے ہٹ گئے ہیں
جی
کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ رسول آتے رہتے
پیغمبر کا معاملہ تو بالکل مختلف ہوتا ہے پیغمبر کے لیے تو یہ خود خدا کا اعجاز ہے یعنی اگر پیغمبر اس طریقے سے تعلیم پائیں اور تعلیم کے ذریعے سے کچھ نظریات قائم کریں تو ان کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ختم ہو جاتی ہے یعنی ایک ایسی ہستی کہ جس کا کوئی پس منظر نہیں ہے جس نے کسی خاص طرح کی تربیت نہیں پائی یک بیک پروردگار مخاطب کرتا ہے اور مخاطب کر کے دنیا کی اعلیٰ ترین چیز اور اعلیٰ ترین علم اس کے اوپر اتار دیتا ہے تو نبوت کا معاملہ بالکل مختلف ہے نبوت جو تعلیمات لے کے آتی ہے وہ تعلیمات آپ نے بتائی ہے اور وہ تعلیمات جس طرح سے علم کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں اسی طرح باقی ضروریات کو بیان کرتی ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو نبیوں کے شان شان نہیں ہوتے لیکن عام لوگوں کو وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں آپ کی بیویوں کے ساتھ کچھ خاص معاملات ہیں آپ کے لیے کچھ خصوصی قوانین ہیں تو نبوت کی تو ایک بہت بڑی دلیل یہ چیز بن جاتی ہے کہ ایک امی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ پروردگار نے اس بلند مرتبے پر اس کو فائز کر دیا اور اس طریقے سے یہ بات خود دلیل بن گئی کہ یہ خدائی کا انتخاب تھا جس نے اتنا غیر معمولی معاملہ کیا کہ آج وہ قرآن مجید ہم سب کے لیے علم کا سب سے بڑا ماخذ اور منبع بن گیا ہے درا حال ہے کہ تعلیم تربیت کے کسی اس طرح کے پراحل سے پیغمبر گزرے ہی نہیں ہوتے.
اچھا یہ بھی ایک سوال ہے کہ حضور نے جس علم کے بارے میں تاکید کی وہ علم کون سا تھا؟ وہ دنیا کا عام علم ہے؟
وہ دین کا علم ہے.
دین کا
یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیے یہ جو دین نازل ہوا ہے اس دین کا علم حاصل کرنا آپ پر ایک فریضہ ہے, اس کو آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اصل میں ہر چیز دین سے نکالنا چاہتے ہیں. پیغمبر ایک خاص پہلو ہے جس کے اوپر توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں. علم حاصل کرنا انسان کی ویسی ضرورت ہے,
فطری ضرورت ہے.
جس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن مجید میں دکھائیے کہ اسٹیٹ قائم کرنے کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ قائم کرنا, شادی کرنا, بیاہ کرنا, آئلی زندگی بسر کرنا, علم حاصل کرنا, ہنر سیکھنا, یہ انسان کی فطرت کے وہ پوٹینشیل ہیں جن کا ظہور پذیر ہونا ناگزیر ہے, یہ ہوں گے. تو پیغمبر تو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تمہارے لیے اس علم کو سیکھنا کتنا ضروری ہے جو آسمان سے آتا ہے اور جو اصل میں تمہاری آخرت کے معاملے کو درست کرتا ہے.
ٹھیک ہے. ان کا دوسرا سوال حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے کہ نکاح کی حضور نے بہت سے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ فرمایا جاتا ہے کہ بھئی حکمت تھی اس میں, بہت مصلحتیں تھیں حضور کو, اس وجہ سے بہت سے نکاح کرنے پڑے. لیکن کسی اور آدمی نے نکاح کا طریقہ اختیار نہیں کیا, بہت سارے اور کام دنیا میں مصلحین رہے ہیں, قائد رہے ہیں, ان کی اس غلط فہمی کو آپ کیسے دور کریں گے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تین مراحل ہیں. پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کے تحت نکاح کیا ہے جو دنیا میں ہر شخص کو درپیش ہوتی ہے. تو اس میں تو آپ نے ایک ہی خاتون سے نکاح کیا, وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کے بعد کسی دوسری خاتون کو پیغام دیا گیا ہے. ایک پھر اگلا مرحلہ وہ آیا ہے کہ جس کے اندر آپ نے ایک جدوجہد کی ہے, آپ نے سوسائٹی کے اندر ایک پیغام دیا ہے, اس کا ردعمل ہوا. اس ردعمل کے نتیجے میں بہت سی خواتین کو بڑے نازک مراحل پیش آئے. ان کی دلداری کے لیے, یعنی کسی حکمت عملی کے طور پر نہیں, ان کی دلداری کے لیے آپ نے بعض خواتین سے نکاح کیے ہیں. اور یہ سوسائٹی جو عرب کی سوسائٹی تھی, ہر پیغمبر اس کے لحاظ سے معاملہ کرے گا. وہاں چونکہ اس طرح کے معاملات میں کوئی لوگوں کے ہاں بہت رد عمل نہیں ہوتا تھا, وہ عام طور پر اس کو زندگی کی ناگزیر ضروریات میں سمجھتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ جب یتیموں کا معاملہ پیش آیا تو اس میں بھی قرآن نے اپیل کر دی کہ آپ ایک دو دو تین تین چار چار خواتین سے نکاح کر کے, عام مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کی. تو ہر معاشرے کی کچھ روایات ہوتی ہیں جن کے لحاظ سے وہ معاملات کیے جاتے ہیں دلداری کے لیے, یعنی ان کی تشفی اور ان کی تسلی کے لیے. ان میں سے ایک ایک کا ذکر کر کے میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہے اور کیا حالات ان کو پیش آئے ہیں. تو اس کے لحاظ سے حضور نے گویا شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ جس خاتون نے پھر اس کا اظہار کیا, اس کی آپ نے بعض صورتوں میں یہ پیشکش قبول کر لی.
آپ تین مرحل بتا رہے تھے,
یعنی ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنی ضرورت کے لیے نکاح کیا,
ٹھیک,
تو اس میں تو آپ نے ایک ہی بیوی پہ اکتفا کیے. دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں آپ کی جدوجہد اور آپ کے کام کے کچھ نتائج نکل آئے, یعنی سوسائٹی کے اوپر کچھ اثرات ہوئے. یہ خواتین ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے, اسی وجہ سے اس کا دائرہ محدود کیا گیا کہ وہ خواتین جو تمہارے خاندان کی ہیں, جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے, مصیبتیں جھیلی ہیں, تکلیفیں جھیلی ہیں, اگر ان کی دلداری کے لیے ان سے نکاح کرنا پیش نظر تو آپ نکاح کر سکتے ہیں. بعض اقدامات آپ نے کیے, جیسے مثال کے طور پر سیدہ زینب کی شادی کرائی, غلامی کی ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے شادی کرائی، اسی طرح سے منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو تصورات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے شادی کرائی، وہ ایک دوسری مصیبت سے دوچار ہو گئی، تو ان کی دلداری کے لیے پھر آپ کو ان سے نکالا
کچھ قبائلی نظام کا بھی دخل تھا
میرے نزدیک. تو اس میں یہ حکمت عملی کا پہلو نہیں ہے بلکہ غیر معمولی شفقت محبت اور جو سوسائٹی کے اندر آپ کے ذریعے سے آپ کی جدوجہد میں دوسرے پر ایک مصیبت اور تکلیف آتی ہے اس کو آپ کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ پیشکش.
یعنی اس میں اصل بات یہ کہ جس وجہ سے لوگ زیادہ شادیاں آج کل کرتے ہیں یا کوئی وجہ حضور کے ہاں نہیں،
کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے.
لیکن اس میں آپ کو ریفرنس دے سکتے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے، کوئی تفصیل سے کوئی دیکھنا چاہے، کہیں مل جائے کوئی.
میں نے خود اپنی کتاب میزان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام نکاحوں کو بیان کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ اس میں پہلے مرحلے میں کیا ہوا، دوسرے مرحلے میں کیا ہوا.
اچھا، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہوا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حق سے دور ہو گئے، برائی بہت پھیل گئی ہے، تو یہ سلسلہ کیوں ختم کیا گیا؟
پہلے یہ جاننا چاہیے نبوت کس لیے ہوتی ہے. نبوت اس لیے نہیں ہوتی جو انہوں نے وجوہ بیان کی ہے، نبوت اس لیے ہے کہ اللہ نے جو حق انسان کی فطرت کے اندر ودیت کیا ہے وہ عالمی سطح پر اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ کسی کے پاس قیامت میں کوئی عذر پیش کرنے کے لیے نہ کہے، جس کو آپ اتمام حجت کہتے ہیں. تو یہ معاملہ عالمی سطح پر جب ہونا ممکن ہو گیا تو اس کے بعد نبوت ختم کر دی گئی. یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک پری ہسٹورک زمانہ ہے اور ایک وہ ہے جس کو اب تاریخی دور کہتے ہیں. حضور تاریخی دور کی بالکل ابتدا میں ہوئے ہیں، اس کے بعد کوئی ضرورت اس کی باقی نہیں رہے گی. اب تو ہر چیز معلوم ہے، واضح ہے، وہ حجت جو تمام کی گئی ہے اس کی ایک تاریخ کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس موجود ہے. اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ پری ہسٹورک ایج میں آئے ہیں، تو اس وجہ سے جاری رکھنا پڑا کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ
ان کی تعلیمات محفوظ نہیں رہ سکی،
نہ ان کی تعلیمات محفوظ نہ ان کا اتمام حجت کرنے کا عمل جو اصل چیز ہے.
اچھا،
یعنی پیغمبر دو مقاصد کے لیے آتے ہیں، ہدایت کو آخری درجے میں واضح کر دیا جائے اور لوگوں کے اوپر حجت تمام کر دی جائے. دونوں
یعنی عملی طور پر جس کو کہتے ہیں کہ بھئی جس کو انقلاب کا لفظ اگر استعمال کر لیں اس مقصد کے لیے،
جو پیغمبر ہونے کی حیثیت سے جو دلائل ہونے چاہیے وہ بالکل آخری درجے میں انسانوں پر واضح ہو جائے. تو یہ چیز جب تاریخی دور کے شروع میں تمام انسانوں کے لیے ہو گئی تو اس کے بعد نبوت کو جاری رکھنے کی وجہ ہی نہیں.
اب وہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں، تعلیم بھی ہے موجود، اور وہ اس جو واقعہ پیش آیا تھا اس بڑے پیمانے پر،
یہ دونوں کام سب پیغمبروں نے کیے ہیں، سب نے کیے ہیں. اس تاریخ کو محفوظ رکھنا ممکن ہی نہیں تھا. آپ آخر دنیا کی تاریخ کو کس دور سے محفوظ کرتے ہیں؟ تو پری ہسٹورک ایج کے اندر جو پیغمبر ہوئے ان کے ہاں چونکہ معاملہ یہ تھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے ہاں کوئی بات ہی نہیں رہتی تھی. باقی دیکھیے نا، آپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دنیا کیا چیز ہے.
ٹھیک،
دنیا کے اندر ایک پورے ادوار ہیں جن کے لحاظ سے آج آپ ٹیکنالوجی کے جس مقام پر کھڑے ہیں، ظاہر ہے کہ آج سے 200 سال پہلے نہیں تھے. تو دنیا کی تاریخ کے دو لازمی ادوار ہیں، ایک پری ہسٹورک اور ایک تاریخی دور.